السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو یہ کل ہم نے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ احادیث جو تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں بھی لکھی گئیں، لیکن ایک فارمل جو طریقہ ہوتا ہے کہ احادیث نبی علیہ السلام خود حکم دیتے کہ لکھواتے آپ، جس طرح آپ نے قرآن مجید کو لکھوایا، اس کی وجہ ہم نے پڑھ لی. اور پھر جناب جو صحابہ کرام ہیں خلفائے راشدین، ان کے دور میں بھی یہ حکومت کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ احادیث کو جمع کرنا چاہیے، بلکہ جناب ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کے دور میں قرآن مجید کو ہی اچھی طرح لکھا گیا اور پھر اس کی کاپیاں بنا کے دنیا بھر میں پھیلا دی. تو صحابہ کرام جو انڈیویجولز تھے، انہوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ لکھا ہے. اور ایک اسٹڈی ہوئی ہے کچھ آج سے کچھ 30-40 سال پہلے، اور میں نے غالباً نام بھی لیا تھا ان کا، ڈاکٹر مصطفیٰ العظمی صاحب کا، کیمبرج یونیورسٹی میں انہوں نے 65 میں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا تھا. تو اس میں انہوں نے یہ پروف دیے کہ 49 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے حدیث کو اپنے لیے لکھ کے رکھا ہوا تھا اور ریٹن مٹیریل ان کے پاس تھا. انہوں نے پروف دیے، نام لے لے کے بتایا. پھر اسی طرح تابعین میں 100 سے زیادہ انہوں نے نام لیے ہیں کہ جنہوں نے حدیث رسول کو، اس کے مٹیریل کو لکھ کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو یہ ٹرینڈ تھا، مگر ایک سرکاری سطح پر نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نہیں، سرکاری کام ہوتا تو ہم مانتے ورنہ نہیں مانتے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سرکاری کام بھی جب ہوا ہے تو وہ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوا ہے. یہ 99 میں خلیفہ بنے تھے اور 101 میں فوت ہو گئے تھے، صرف 2 سال. تو انہوں نے اپنے دور میں بہت سے علماء کو، جن میں خاص طور پر امام زہری رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کو حکم دیا کہ جتنی بھی مسلمان علماء کے پاس حدیث کا ریٹن مٹیریل ہے اس کو آپ جمع کریں. تو وہ انہوں نے جمع کیا، بلک میں بہت کچھ جمع ہو گیا ان کے پاس، اور انہوں نے باقاعدہ خط لکھے. صحیح بخاری میں یہ سارا ذکر ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھے اور علماء کو ریکویسٹ کی کہ جو علماء آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان کو بھی اپنا میٹیریل دیں، اور جو علم آپ کے پاس ہے وہ لکھ کے ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو کوئی کلیکٹ کر کے، جمع کر کے پھر اس کو پبلک میں عام کریں. اب سرکاری سطح پر جب یہ کام ہوا ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا، اب اعتراض کرتے ہیں وہاں. وہ اعتراض یہ ہے جی دیکھیں جی، جو خلیفہ ہوتا ہے وہ پھر اپنی مرضی سے بھی لکھوا لیتا ہے. بس اگر کریں تب بھی اعتراض، نہ کریں تب بھی اعتراض. تو اس لیے ایسی باتوں کی طرف نہیں جانا. یہ بہت کچھ لوگ کہتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں آپ دیکھ لیں گی. مزید 149 پیج تک اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. اب کچھ یہ پروفز بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات تک تو چلو حدیث پر عمل ہوتا رہا، مگر آپ کے بعد کیا واقعی مسلمانوں نے حدیث کو مانا، اس پر عمل کیا، کیا اس کی ضرورت محسوس کی، یا قرآن ہی ان کے لیے کافی تھا، یا آج کل جیسے کہا جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جب تک زندہ تھے آپ کون تھے، سربراہ وقت تھے اور آپ مرکز ملت تھے، تو اس لیے آپ کی بات تو ہم سن سکتے ہیں لیکن آپ کے بعد ہم آزاد ہیں، اب قرآن کو خود سمجھیں اور خود عمل کریں، حدیث کی اب ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیپٹر جو 150 پہ کہ وفات رسول کے بعد حدیث پر عمل اور حدیث کو کتنی اہمیت دی گئی، یہ بہت سے واقعات ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں سے لے کر بڑے بڑے مسائل تک صحابہ کرام جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہمیت دیتے تھے. تو مثلا یہ پہلا سوال، پہلی بات دیکھیے کہ سوال یہ ہوا کہ آپ فوت ہو گئے تو آپ کو کہاں دفن کیا جائے. کچھ صحابہ نے کہا بیت المقدس میں، وہاں بہت سے پہلے نبی جو ہیں دفن ہیں، اور کسی نے کہا نہیں مکہ میں اور جنت المحلہ میں، جہاں آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، اور آپ کا پھر شہر بھی ہے، آپ وہیں پیدا ہوئے تو آپ کو اسی شہر میں خانہ کعبہ کے پاس ہی دفن کیا جائے. اور کسی نے کہا یہ جنت البقیع میں، بہت سے صحابہ یہاں دفن ہیں، آپ کی بچیوں میں بہت سے بچیاں دفن ہیں یہاں، تو ان کو آپ کو بھی یہیں دفن کیا جائے. اب ہر ایک کی اپنی رائے بھی ہے اور پیچھے دلیل بھی ہے، اب وہ کس کی مانے کس کی نہ مانے. تو اتنے میں جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا اس طرح بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا سنو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ النبی یدفن حیث یموت، کہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں پتا آپ کو؟ وہ واش روم میں فوت ہوا تھا وہیں پر. تو یہ خبر انہوں نے الفضل نام کا میگزین تھا اس میں شائع بھی کی, اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ اوہ اس کی وفات تو واش روم میں ہوئی ہے, تو ہمارے ایک عالم تھے امرتسر کے, ایک عالم تھے جو بعد میں مائگریٹ کر کے یہاں تشریف لائے, سرگودا میں فوت ہوئے وہ, اور اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے ان سے مباہلہ بھی کیا تھا. ان کا نام تھا ثناء اللہ امرتسری. ہیں کوئی سرگودا کی ہیں کوئی یہاں جو ان کے رشتہ دار ہوں؟ ان کے بچے بھی وہاں کافی ہیں, وہاں پر آباد ہیں سرگودا میں. تو بہرحال یہ ثناء اللہ امرتسری نے ان سے مباہلہ بھی کیا تھا, اور مباہلے میں یہ کہا تھا کہ اللہ ہم میں جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. تو ہوا کیا, 99 میں وہ فوت ہو گیا, اور وہ بھی واش روم میں. اور ثناء اللہ امرتسری پاکستان بننے تک زندہ رہے, پاکستان بنا, سرگودا مائگریٹ کیا امرتسر سے, اور ایک سال بعد وہاں فوت ہوئے. تو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے یہاں سے پتا چل گیا. پھر جب اس کی خبر ان کو ملی ثناء اللہ امرتسری کو, تو انہوں نے یہ حدیث پڑھ کے وہ اپنے میگزین میں شائع کر دی کہ یہ حدیث ہے, اس کے مطابق عمل کیا جائے کہ نبی تھا تو اس کی جہاں وفات ہوئی اس کو وہیں دفن کیا جائے. تو بہرحال یہ جب حدیث صحابہ کرام نے سنی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسی کمرے میں دفن کیا گیا جس میں آپ رہتے تھے, جہاں آپ کی فوتگی ہوئی. اور یہ کمرہ کس کا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. کتنا اعزاز ہے ام المومنین کو, کتنا بڑا اعزاز ملا ہے. دوبارہ علی حدیث یہ جو رہنمائی کرتی ہے ان کی. پھر اسی طرح سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے انتقال کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور عرض کیا, خلیفۃ النبی, میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں اور میرے بابا نے, آپ کے پاس ایک باغ تھا فدق کا جو خیبر میں تھا. فدق خیبر کا ایک محلہ ہے اس باغ کی وجہ سے, تو باغ کا نام بھی پھر باغ فدق ہے. تو وہ باغ نبی علیہ السلام کے پاس تھا, اس کی آمدنی آپ لیتے تھے, اور اب آپ فوت ہو گئے, میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں, تو میں مطالبہ کرتی ہوں کہ باغ بطور ایک وارث کے مجھے دے دیا جائے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ دیکھو, میں نے نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنی تھی کہ آپ فرماتے تھے, لا نو رسول ما ترکنا ہو صدقہ, ہم وارث نہیں بنائے جاتے, جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, لا نریسو کا لفظ اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں. یہ صرف صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, لا نورسو, ہم وارث نہیں بنائے جاتے. یہ نہیں ہے کہ ہم وارث نہیں بنتے, بلکہ وارث نہیں بنائے جاتے, یہ آپ نے فرمایا. یعنی ہم کوئی شاید چھوڑ جائیں تو ہماری اولاد وارث نہیں بنے گی, بلکہ کیا ہوگا, ما ترکنا ہو, جو ہمارا ترکہ ہوگا, ہم جو چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ, وہ صدقہ ہوگا. یہ آپ نے حدیث سنا دی سیدہ فاطمہ کو. تو سیدہ فاطمہ نے یہ حدیث سنی, اسے قبول کر لیا, بس اتنی سی بات ہے. لیکن لوگ ناراض ہوتے ہیں, ہمارے شیعہ حضرات ناراض ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی, یہ ایسی سنا دی گئی, اکلوتی اولاد تھی, باغ تھا, وہ دینا چاہیے تھا, انہوں نے غصب کر لیا. غاصب ہیں یہ لوگ, کیا باتیں چھانٹتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث اگر حجت نہ ہوتی تو سیدہ فاطمہ فوراً کہتی میں نہیں مانتی, لیکن انہوں نے مانا ہے. اور جب حجت ہو اور وہ نہ مانے تو سوچیں وہ کیا بنتی ہیں. لیکن انہوں نے مانا ہے, انہوں نے مانا ہے. ماننے کی وجہ سے الحمدللہ سیدہ فاطمہ کی عزت ہے, احترام ہے. اور اگر وہ اس حدیث کو نہ مانتی ہیں, اپنے والد کے حکم کو نہ مانتی ہیں, آپ کی بات کو نہ مانتی, تو سوچئے وہ کیا ہوتی پھر. تو اس لیے وہ ناراض نہیں ہوئی. یہ سب کہانیاں ہیں کہ جناب وہ بڑی سخت ناراض ہو کے چلی گئیں اور پھر کبھی نہیں بولیں. اور ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ ایک خاتون تھی, وہ کون سی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ تر آتی جاتی تھی. یہی ایک ہی دفعہ کا ثبوت ملتا ہے کہ بس وہ اس کے مطالبے کے لیے گئیں, اس کے بعد کبھی نہیں ملی. تو کبھی نہیں ملنے کا یہ مطلب وہاں ٹرینڈ نہیں تھا کہ یہ بچی ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کو جا کے ملیں یا حضرت عمر کو جا کے ملیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا. شرم حیا جو تھی وہ یہی تقاضا کرتی تھی اس دور کا کہ وہ بس اپنے آپ کو اپنے ماحول میں رکھیں. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر ہیں، شوہر جا کے مطالبہ کر سکتے ہیں نہ کہ عورت، لیکن شوہر نے کبھی مطالبہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے غصب کیا. حضرت علی جب خلیفہ بنے ہیں تو کیا وہ سب کچھ واپس نہیں لے سکتے تھے؟ کیا انہوں نے لیا؟ کچھ نہیں لیا واپس. تو اس لیے یہ سب قابل غور باتیں ہیں جو اس طرح کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب ان کے درمیان بڑی نفرت کی خلیج حائل ہو گئی تھی اور یہ بڑا تعصب کرتے تھے اہل بیت سے، ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بڑے زبردست یعنی متنفر تھے. الحمدللہ ان کے درمیان کوئی ایسی چپکلش نہیں تھی، محبتیں تھیں، سب کچھ تھا. سیدہ اسماء جو ہیں بنت عمیس رضی اللہ عنہا، یہ جعفر بن ابی طالب کی زوجہ محترمہ تھی، وہ شہید ہوئے تو ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کر لیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک بیٹا دیا جس کا انہوں نے نام رکھا محمد. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو سیدنا علی نے ان سے نکاح کر لیا، اور سیدنا علی اس بچے کو اپنے گھر لائے. سیدہ فاطمہ کے وفات کے بعد کی بات ہے، اس بچے کو گھر لائے اور اس بچے کی بڑی اچھی تربیت کی، محبت کرتے تھے اس کو. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، سیدنا علی کے گھر میں ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی اولاد دیتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن کوئی نفرتیں نہیں تھیں جس طرح کہی جاتی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی آیا لشکر اسامہ کا کہ اس کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. ادھر نبی علیہ السلام بڑے سخت بیمار ہیں، فوج تیار ہو کے چل پڑی ہے اللہ کے رسول کے حکم سے، ابھی مدینہ کو کراس نہیں کیا، مدینہ کی حدود میں ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر آ جاتی ہے، آپ فوت ہو گئے. اب اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عمر جیسے لوگ بھی ہیں اور بڑے بڑے اور صحابہ بھی ہیں، اور ان کا ہیڈ جو ہے وہ سیدنا اسامہ ہے جو نوجوان ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو مقرر کیا، تو ایسے موقع پہ یہ سوال کھڑا ہوا کہ اس کو بھیج دیا جائے یا نہ بھیجا جائے، کیونکہ پھر جو ہی آپ کی وفات ہوئی اور اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، لوگوں میں یہ بات پھیلی تو بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، بہت سے نے کہا ہم جناب اب زکات نہیں دیں گے. تو اس طرح جگہ جگہ یہ خبریں آ رہی ہوں، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا اس لشکر کو بھیجا جائے یا روکا جائے؟ مدینہ کو سنبھالا جائے یا مدینہ کو خالی کر دیا جائے؟ یا لڑائی سے پہلے ان قبائل کو ذرا قابو کیا جائے؟ سب ایسی باتیں تھیں. اور پھر آپ کے بعد خلیفہ کوئی بنے تو اس کا حکم مانے نا. تو اس موقع پہ بھی حدیث کام آتی ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، آپ کی بیعت ہوتی ہے، تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں جس لشکر کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ترتیب دے دیا اور روانہ کر دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابو بکر اس لشکر کو اب واپس بلائے، وہ ہر صورت جائے گا چاہے کچھ بھی ہوتا ہو، میں نے اس کو نہیں روکنا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لشکر روانہ ہوا تو ارد گرد کے جتنے بھی قبائل تھے جو مرتد ہونا چاہتے تھے وہ بھی ڈر گئے، اور جو دشمن آنا چاہتے تھے وہ بھی ڈر گئے، بھائی مسلمان تو ابھی طاقتور ہیں. روپ پڑ گیا ہر جگہ، جس جس علاقے اور محلے سے گزرے وہ، جس جس گاؤں سے، وہاں پر مسلمانوں کا ایک روپ پڑ گیا. اور پھر اس طرح کامیاب و کامران ہو کے واپس آئے، اور پھر سیدنا ابوبکر کو اسی لشکر کو مختلف اس کے گروپ بنا کے مختلف جگہوں پہ بھیج کے سارے مرتدوں کو بھی ٹھیک کیا، ان کو بھی سزائیں دیں اور لوگوں کو قائل کیا، وہ اسلام کی طرف پلٹے، بھیجے کئی لوگ جنہوں نے ان کو سمجھایا. تو حدیث یہاں کام آتی ہے. پھر اسی طرح دیکھ لیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا اب کفار تو مکہ میں رہے نہیں، اور نہ ہی مدینہ منورہ کی وہ بیماری رہی جس کی بدولت اہل مکہ مسلمانوں کو بیمار ہونے کا تانا دیا کرتے تھے. اب مکہ بھی ہمارے پاس ہے، مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی تو بیماریاں بھی وہاں ٹل گئی ہیں. اب مسلمان کھاتے ہیں پیتے ہیں، پہلے کمزور تھے. اب جب حرم میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہا گیا تھا کہ جا کے رمل کرو، یعنی ذرا تھوڑا سا نا مرد جو حضرات ہیں ذرا اکڑ کے چلیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم طاقتور ہیں. تو اب وہ سوچ رہے تھے کہ بھئی اب الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اب وہاں کفار تو ہے نہیں، اب سب مسلمان ہیں، تو ہمیں اب رمل کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر سوچنے کے نہ، پہلے تو یہ سوچا کہ میں بند کروا دوں. پھر کہنے لگے نہیں، لا ندع شیئا کنا نفعلہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کو ہم اللہ کے رسول کے دور میں کیا کرتے تھے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم کریں گے وہ کام. اس لیے اس خیال کو انہوں نے ذہن سے نکال دیا، کام ہے، کام حدیث نہیں ہے، ابھی کام ہے. اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جائز قرار دیا تھا اس کو حضرت عمر نے فہم نہیں، ہم کریں گے بھی، ختم نہیں کریں گے. اب بھی مسلمان جاتے ہیں اور رمل کرتے ہیں پہلے تین چکروں کے، اور پھر اس کے بعد چار چکر آرام سے چل کے چل لیتے ہیں. تو بہرحال اسی طرح اور ہیں، خلیفہ وقت کے فرائض ہیں، اس کا احکام شریعت کو نفاذ کرنا ہے، اور پھر اسی طرح حدود جو ہیں شریعت کی ان کو نافذ کرنا ہے. پھر بہت سے عدالتی فیصلے ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، ان سب کو یہ صحابہ کرام یا جو خلفاء جو ہیں یہ حدیث کی روشنی میں ہی حل کیا کرتے تھے. کئی نئے حالات پیش آتے، فیصلہ کرنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ حدیث ہے کوئی، کسی کے علم میں ہے، اگر ہوتی تو اس کے مطابق، ورنہ جب حت الامکان کوشش کرنے کے بعد پتہ چلتا کہ کوئی ایسا آپ کا ارشاد نہیں ہے اور نہ قرآن مجید نے اس کو کوئی حل بتایا ہے، تو پھر یہ صحابہ کرام مل کے اجتہاد کرتے تھے، ایک رائے بنتی تھی، پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرتے تھے. تو اسی اجتہاد میں یہ کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہو، تو ہم جانتے ہیں کہ تین گروپ بن گئے تھے آپ کی وفات. ایک ادھر انصاریوں کا ثقیفہ بنی ساعدہ، اور دوسری طرف سیدنا علی اور سیدنا عباس، اور یہ خاندان کے جو لوگ تھے یہ حضرت فاطمہ کے گھر اکٹھے تھے. اور ادھر نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کے لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ لگے ہوئے تھے. پتہ چلتا ہے ان کو، حضرت عمر کو، کہ وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں مسلمان جمع اور سب انصاری، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر لیں. اور سیدنا ابو بکر عمر کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں بھی کچھ اجتماع ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ان کو. یہ اطلاع ملتی ہے تو فوراً ہی حضرت عمر حضرت ابو بکر سے عرض کرتے ہیں کہ آپ سب کام چھوڑیں، پہلے ادھر چلیں، اگر کوئی خلیفہ منتخب ہو گیا تو بعد میں اس جھگڑے کو ختم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، ابھی اس کو حل کریں. تو سیدنا ابو بکر چلے، تو دونوں وہاں گئے، وہاں گئے، بات طے ہوئی. بہرحال وہاں انصاری مان گئے کہ حضرت ابو بکر کو ہم خلیفہ بناتے ہیں. وہاں جتنے بھی صحابہ موجود تھے، چاہے وہ قریشی تھے یا دوسرے، ان سب نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر ڈالی. پھر یہ لوگ واپس مدینہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تجہیز و تکفین کی. اسی دوران حضرت عباس کو، سیدنا علی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ بنا دیا گیا ان کو، تو اب وہ بھی ان کو مانتے ہیں. لیکن دل میں ایک بات انہوں نے ضرور کہی کہ آپ نے اتنا اہم جو مسئلہ تھا ہم سے بھی مشورہ کیا ہوتا، آپ نے ہمیں نظر انداز کیوں کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے کوئی نظر انداز نہیں کیا، معاملہ ہی ایسا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اس گھر میں بیٹھے ہیں اکٹھے ہو کے. ہم تو وہاں گئے تھے صرف ان کو منع کرنے، تو وہاں سچویشن ایسی بن گئی کہ اس کے سوا کوئی حل ہی نہیں تھا، کوئی آپ کی مخالفت نہیں ہے. تو اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس یہ مان گئے، کوئی دل میں قدورت نہیں تھی. لیکن وہاں جو خلافت کا مسئلہ حل ہوا ہے، وہاں بھی حدیث کام آئی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ ساتھ تم جانتے ہو، تم موجود تھے اس وقت جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ قریش کے جو لوگ ہیں ان میں سے مسلمانوں کا امام منتخب ہوگا، وہی بنے گا، تم انصاری ہو. تو یہ بات سنتے ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ نے بالکل سچ کہا، واقعی میں نے یہ سنا تھا اور میں مانتا ہوں ائمہ جو ہے نا وہ قریش میں ہونے چاہیے، تو آپ میں جو بننا چاہتا ہے. تو اس موقع پہ پھر انہوں نے بھی بیعت کی. تو اس طرح یہ سچویشن بنی. تو بہرحال پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آگے مسائل جو بنتے چلے جاتے ہیں، مانین زکات ہیں جو زکات نہیں دے رہے، تو ان کے بارے میں بھی صحابہ میں جھگڑا پیدا ہوا. حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر کو عمر نے کہا کہ کیا آپ ایسے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور قبلہ ہمارا مانتے ہیں، حج کا بھی انہوں نے کہا ہم مانیں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور باقی سارے کام کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، تو صرف زکوٰۃ نہ دینے پر آپ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، واللہ اللہ کی قسم، لو منعونی قالا، اگر مجھے وہ اونٹ کی رسی جو اس کی ناک پہ باندھی جاتی ہے، وہ بھی اگر زکوٰۃ بنتی ہے، وہ بھی اگر نہیں دیتے مجھ سے اور رو کہتے ہم انکار کرتے ہیں، تب بھی میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ من کو چھوڑو، وہ کہتے رہے اور یہ اپنی یہ قسم اٹھاتے رہے، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کو آج ہم نے زکوٰۃ چھوڑ دی، کل کو کوئی اور اٹھے گا کہے گا جی ہم سب کچھ کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، یہ تو راستے کھل رہے ہیں. اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں، ان کی اس قسم نے اور ان کے اس اصرار نے، ڈٹ جانے نے، اللہ نے فضل یہ کیا کہ میرا سینہ بھی کھل گیا، میں نے بھی بڑا غور کیا. یہ واقعی جو بات کہی جا رہی ہے یہی اصل بات ہے، دین کے کسی پلر کو چھوڑنا پورے اسلام کو چھوڑنا ہے. تو اس لیے بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے. پھر اس طرح قرآن مجید کے لکھنے کا معاملہ ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہوا، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو انہوں نے سمجھایا. پہلے تو وہ حضرت ابو بکر نہیں مانتے تھے، حضرت عمر کا مشورہ تھا، حضرت ابو بکر نہیں مانتے تھے، وہ مانے، تو پھر زید کو بلایا، وہ کہے میں نہیں مانتا، کہنے لگے اللہ کی قسم یہ پہاڑ اگر مجھے کہو یہ اٹھا کے مدر رکھ دوں تو یہ میرے لیے کام آسان ہے، مگر یہ کہنا کہ میں قرآن مجید کی کمیٹی بناوے اور اس کا میں سربراہ بنا دیا جاؤں اور میں قرآن مجید کو لکھوں، یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل ٹاسک ہے، اور امت کا مسئلہ ہے، اس کی رہنمائی کا مسئلہ ہے، یہ ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈالی جا رہی ہے، خدا نہ خواستہ معمولی سی غلطی ہو گئی تو قیامت تک میں لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں گا. ان کا نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، یہ کام کے بندے تمہارے ساتھ ہیں. تو اس طرح بہرحال وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو بہرحال صحابہ کرام کا مزاج ایسا ہی بن گیا تھا، خلفاء کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، کہ قرآن مجید کی آیت یا حدیث رسول مل جاتی فوراً اپنی بات کو واپس لے لیتے تھے اور مان لیتے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے سنت کی اہمیت جو صحابہ کرام نے جس کو دی، اور اپنی زندگی کے جتنے بھی مسائل تھے اسی روشنی میں وہ حل کرتے رہے. تو جب یہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا، تو یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ محدثین کا علم کا مصدر مردہ کا مردہ سے ہے؟ یعنی جب میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے شیخ سے حدیث سنی، چلے میں اپنے شیخ کو تو ملا، لیکن پھر اس کا شیخ جو ہے وہ تو زندہ نہیں ہے، پھر اس کا شیخ ہے وہ بھی زندہ نہیں ہے. تو اس طرح یہ چینج ہے، ایک زندہ سے چلتی ہے، پھر ایک مردہ تک پہنچتی ہے، اور مردہ کا مردہ، اور مردہ کا مردہ سے چلتے چلتے رسول اللہ تک پہنچتی ہے. دیکھیں یہ متصوفین حضرات جو ہیں، تصوف والے، انہوں نے یہ پھپتی کسی ہے کہ یہ محدثین کا جو علم ہے یہ ایک مردہ کا مردہ سے ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ حدیث روایت کرتے ہیں عبد الرزاق سے، اور ہم روایت کرتے ہیں رزاق سے. سمجھ آئیے؟ یعنی ہم ڈائریکٹ لیتے ہیں، اللہ ہمیں الہام کرتا ہے، ہمیں اشارے کر دیتا ہے، خواب دکھا دیتا ہے، ڈائریکٹ ہمیں علم مل جاتا ہے. تو یہ عبد الرزاق سے لیتے ہیں جو فوت ہو چکا ہے، امام عبد الرزاق اس وقت بڑے مشہور تھے، عبد الرزاق الصنعانی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں، امام یحیی بن معین کے، امام احمد بن حنبل کے، ان کو استاد ہیں. تو وہ فوت ہو گئے، اب ان کی روایت جب چلتی تھی تو کہتے دیکھیے یہ جی مردہ سے روایت کرتے ہیں، اور پھر آگے بھی مردہ ہیں، روایت پہ مردہ یاد آتے ہیں، ورنہ سارے روحانی کاموں میں وہاں مردے سب زندہ ہو جاتے ہیں، بلکہ پہنچ بھی جاتے ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں، خواب میں بھی آتے ہیں. تو وہ ہاں ٹھیک ہے. تو یعنی اس طرح کا تان دینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ملہم نہیں تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو الہام نہیں کرتا تھا؟ کتنی باتیں جو انہوں نے کہیں، جو منہ سے لفظ نکالے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا کے وحی میں نازل کر دیا. کیا وہ ملہم نہیں تھے؟ وہ اپنے دور میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں کسی سے سنوں، میں اللہ سے ڈائریکٹ ہی لے لیتا ہوں. مگر سیدنا عمر نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا. تو یہ کہتے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھ لیجئے، تو یہ عبد الرزاق سے لیتے ہیں اور ہم رزاق سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا تصوف کی، وہ رزاق سے ہی چلتی ہیں، الہام ہوتا ہے، اشارے ہوتے ہیں، اور اسی کو دین سمجھا جاتا ہے. اور جو حدیث ہے جس کی چین ہے ایک، جو علماء کی ہے اور اس علم کے ماہر لوگ ہیں، ان کو نہیں مانا جاتا. پھر رزاق سے لیں تو کم از کم سب ایک ہی بات کریں نا، مسئلہ تو یہ ہے نا، ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے، مجھے رزاق نے یہ کہا، اس کو یہ کہا، اس کو یہ کہا، اس کو یہ کہا. حالانکہ قرآن مجید نے ہی مسلمانوں کو یہ سمجھایا بجھایا کہ کسی خبر کو بغیر تحقیق کے قبول نہ کرو. یاد ہے آیت، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے. تو یہ جو کو کہہ رہا ہے کہ مجھے، میں رزاق سے لیتا ہوں، بھائی کو تحقیق ہم کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کیسی اللہ تعالی نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی؟ کوئی وحی کی ہے تجھ پر؟ کیا جبریل امین بھیجے ہیں؟ کیا ہے، کون سا طریقہ ہے، کون سا ذریعہ ہے جو وہ دل میں تو میرے بھی ڈال دیتا ہے؟ تو پھر تم اور میں برابر ہو گئے. اور تمہارے دل میں کوئی شیطانی خیال ڈال سکتا ہے اور میرے دل میں کوئی اللہ خیال ڈال سکتا ہے، پھر اس چیز کو کیا کریں گے ہم؟ جہاں جو دعویٰ جس قسم کا تم کر سکتے ہو، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس دعوے سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے وہ بتاؤ. کیا کوئی وحی نازل ہوتی ہے تم پر؟ یہ جبریل امین آتے ہیں یا کوئی اس نے لکھی ہوئی کتاب تم پر نازل کی ہے؟ کوئی تحقیق ہونی چاہیے، تب جا کے انسان مانتا ہے، مگر وہ چیزیں نہیں ہیں. وہ یقین مانے آپ یہ سوال کریں نا، لوگ بڑا چڑھتے ہیں، بڑا چڑھتے ہیں، اور ایسی گالیوں پہ اتر آتے ہیں جس کی حد ہی نہیں. یعنی مجھے یاد ہے کوئی صاحب گئے وہاں عمرہ کر رہے ہیں، تو واپس تشریف لائے تو میں اسے ملنے گیا، مبارکباد دی، تو میں نے کہا اچھا عمرہ ہوا. کہتے ہیں اس دفعہ تو کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں مدینہ میں سید الشہداء کے قبر پہ میں نے حاضری دی، میں نے کچھ بات ان سے کرنا چاہی، تو مجھے اشارہ ہوا کہ آپ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں. تو پھر میں وہاں چلا گیا مسجد میں، پھر نبی علیہ السلام سے عرض کی، تو وہاں سے مجھے اشارہ ہوا کہ نہیں، واپس جاؤ سیدنا حمزہ کے پاس. یہ جب آنے جانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، میں گیا، پھر ادھر آیا، پھر ادھر گیا، پھر ادھر آیا، تو میں نے بیچ میں ایک سوال کر دیا. میں نے کہا یہ اشارہ کیسے ہوا؟ بس اتنا کہنا تھا، انہوں نے جناب جرابیں اپنی اتارتے اتارتے نا میرے سامنے جرابیں بھی اتارنا شروع کر دی، اور ایسی باتیں کی، یہ آپ کو، آپ کا ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے، آپ جو سعودیوں کے خیالات رکھتے ہیں، اور ایک سعودی 100 یہودیوں کے برابر ہوتا ہے. اب ان کے گھر بیٹھا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا چپ. میں نے کہا میں نے کوئی سوال کیا ہے، اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. آپ روحانی چیزوں کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں مانتا ہوں، اس کو سمجھ رہا ہوں آپ سے، آپ مجھے سمجھا دیں یہ اشارہ کیسے ہوا، آپ کچھ تو بتائیں، کس نے کہا آپ کو؟ کوئی جواب نہیں. تو سخت ناراض ہوتے ہیں، اس طرح کی ہلکی سی بات کر دینا، کیونکہ جڑ کٹتی ہے نا وہاں، اس کا جواب ان کے پاس ہے نہیں، اور بس انہی باتوں پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی کہیں جا کے ایسی باتیں کریں تو دیکھیں 10-15 مرید آپ کو مل جائیں گے، میں لکھ کے دیتا ہوں، آسانی سے مل جائیں گے. پھر ثقہ محدثین نے رسول معصوم سے جو روایت کی ہے، وہ نقل و روایت اگر برحق نہیں تو پھر مشرک یا یہود و نصارہ سے قرآن کریم کیوں مخاطب ہوتا، اور انہیں زن اور جھوٹ اور افتراء کا ملزم کیوں بناتا؟ وہ بھی تو گھڑتے تھے نا. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى یاتینا بقربان تاکلہ النار. وہ میثاق کہاں ہے بھائی؟ اللہ نے فرمایا ان کنتم صادقین، وہ لاؤ، لیکن تمہارا عمل تو یہ رہا کہ تم نے وہ سب کچھ دیکھا بھی صحیح، وہ بالذی قلتم، جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو فلم قتلتموہم، تم نے انبیاء کرام کو کیوں قتل کیا؟ تو یہ تو ان کا کام تھا. تو قرآن مجید تو یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی ہم نقل اور روایت کو ماننے والے ہیں بس، ورنہ یہ یہودیوں نے بھی جو نقل و روایت کی ہے تو اس کو تو ریفیوٹ قرآن کر رہا ہے، اس کو ثبوت نہیں ہے ان کے پاس، جھوٹ ہے. تو اس قسم کا بغیر ثبوت کے بات کر دینا وہ جھوٹ ہوتا ہے. نریشن ایک پروف ہوتا ہے. دیکھیں ماضی کی جتنی بھی باتیں ہوں گی نا آج ہم پڑھیں گے وہ نریٹڈ ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے چھلانگ لگا کے اس ماضی میں چلے جائیں اور اپنی آنکھوں سے وہ سارے مناظر دیکھیں اور پھر اب بیٹھ کے کہیں میں نے دیکھا. یہ تو ہو نہیں سکتا. نریشن کا مطلب یہ کہ ضرور آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا, ضرور آپ نے کسی ٹیچر سے سنا ہوگا, ضرور آپ نے کسی سے یہ بات سنی ہوگی. یہ نریشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھے بیٹھے یہاں یہ کوئی ایک واقعہ سنانا شروع کر دوں جو آج سے 2500 سال پہلے کا ہو اور میں آپ کو وہ بڑا خوبصورت واقعہ بنا دوں اور آپ سن کے حیران ہوں, مگر جب آپ کا یہ سوال ہو یہ کہاں سے آپ نے پڑھا, کہاں سے سنا, تو میرا جواب یہ ہو, نہیں جی میں نے تو غوطہ لگایا, میں وہاں گیا ہوں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یہ واقعہ تمہیں سنایا. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ماضی کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ نریٹڈ ہوتی ہیں. نریشن کے بغیر ہم ان کو نہیں مانتے. انہی نریشن کی بنیاد پہ ہم ماضی کی باتوں کو, اپنی تاریخ کو یا ماضی کی باتوں کو سچا سمجھتے ہیں یا جھوٹا قرار دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. تو بینی اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اگر کوئی بات ہم تک پہنچی ہے تو وہ نریٹڈ ہے. اب یہی ہے کہ کیا ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں, یہ تحقیق کا کام ہے اور اسلام اسی چیز پہ ابھارتا ہے. تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اسلام تو جرت دیتا ہے ہر ایک کو, بھائی سوال کرو کہاں سے کیسے. یہ سوال ہوتے تھے, لوگ سوال کرتے تھے. امام یحیی بن معین فرماتے ہیں میں اور احمد ابن حنبل ہم دونوں کوئی حمص میں یا موصل میں, یہ شہر ہے نا, تو وہاں تھے. تو اتنے میں نماز کا وقت ہوا تو ہم نماز پڑھنے کے لیے ایک جامع مسجد گئے. تو جو ہی ہم نے نماز پڑھی امام کے پیچھے ہم بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے نماز پڑھی تو ہمارے ساتھ ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کھڑے ہوئے اور ممبر پہ بیٹھ کے نا, وہ جو ہی بیٹھے تو ساری پبلک ان کے ارد گرد بیٹھ گئی. تو ہم نے کہا چلیں کوئی بڑے شیخ ہیں ہم کی بات سن لیتے ہیں. تو انہوں نے جو بات بیان کرنا شروع کی وہ یوں کرتے ہیں, حدثنی احمد ابن حنبل وحدثنی یحیی ابن معین, اور دونوں سامنے بیٹھے ہیں. اور پھر اس نے ایک کہانی سنائی جو 200 صفحے کی لمبی سی چوڑی کہانی تھی. وہ لوگ واہ واہ کر کے بیٹھے رہے, واہ داد دیتے رہے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے, تم نے بتایا؟ نہیں میں کیسے کہہ سکتا, نہیں تم نے بتایا ہوگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آپس میں ہلکی پھلکی, خیر اس نے ساری سٹوری سنا دی اور لوگ بڑا داد دے دو کے چلے گئے. یہ شیخ جو تھے یہ ظاہر ہے آخر تک بیٹھتے ہیں, لوگ ملتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, تو یہ انتظار کرتے رہے یہ شیخ ذرا فارغ ہوں ان سے بات کریں. تو جو ہی وہ فارغ ہوئے تو یحیی بن معین نے آگے بڑھ کے کہا, یہ حدیث آپ نے کس سے سنی تھی؟ ان کہا یحیی بن معین سے اور احمد ابن حنبل سے. ان کہا میں یحیی بن معین ہوں اور یہ احمد ابن حنبل ہے. ہم دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات بیان نہیں کی. تو وہ غور سے دیکھتا ہے یحیی بن معین کو, کہتا ہے تم یحیی بن معین ہو؟ ہاں. اوکے, میں سمجھتا تھا کہ یحیی بن معین بڑا ذہین انسان ہے, مگر آج مجھے پتا چلا ہے کہ وہ انتہائی احمق انسان ہے. ان کہا وہ کیسے؟ ان کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ یحیی بن معین صرف دنیا میں تم ہو, کوئی اور نہیں ہو سکتے؟ وہ یہ کہا چلا گیا. یہ حالت تھی. اس طرح لوگ کرتے تھے, ایسی جرت کے ساتھ جب لوگ کرتے تو بہر سوال بھی کیا جاتا تو اس طرح جواب دیتے تھے. تو اللہ محفوظ رکھے, بڑا عجیب سا کام تھا یہ, بڑا عجیب سے. آج بھی دیکھ لیں, آپ دیکھیں بڑے بڑے وائز ہیں ہمارے, سیرت کے واقعات جب سنائیں گے تو اس میں اتنی مبالغہ آرائی ہوتی ہے, اتنی جس کے کلپس دنیا میں چلتے ہیں, لوگ بڑا پسند کرتے ہیں, مگر پوچھا جائے کہ کہاں سے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جی پبلک اسی کو پسند کرتی ہے, کیا ہوا اگر میں نے تھوڑی سی بات آگے پیچھے کر دیا. تو ذرا کہانی کو خوبصورت بنانے کے لیے, پبلک کا دل گرمانے کے لیے, ان کا دل نرم کرنے کے لیے اگر میں نے یہ تھوڑی سی بات کر لی ہے تو کیا ہوا. یہی باتیں پہلے علماء کرتے تھے, وہ بھی یہ کہتے تھے نحن لا نکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل نکذب لہ. علماء ان کو سمجھاتے کہ بھائی تمہیں حدیث یاد ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے میرے نام سے کوئی جھوٹ گھڑا اور میری طرف منسوب کیا وہ یاد رکھے وہ دوزخ میں جائے گا. کہتے ہیں ہاں مجھے حدیث کا پتہ. پھر یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم آپ پر جھوٹ نہیں گھڑتے بلکہ آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ آپ کے نام سے لوگوں کو اپنے قریب لائیں، دین کے قریب لائیں. تو دین کے قریب لانے کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں. آپ سوچیں اگر اس کی اجازت دین دے دے اور نبی علیہ السلام یہ ارشاد نہ فرماتے تو آج ہمارا دین کیا بن چکا ہوتا؟ یہ حالت تھی. یہ بڑے بڑے وائز لوگ تھے، ایسے کرتے تھے. ان وائزوں کو جتنا ان لوگوں نے، محدثین نے کھنگالا ہے نا، کوئی اور نہیں کھنگال سکتا. یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو. اسی لیے محدثین کا یہ کھنگالنا اور ان کا اپنے اصولوں کے مطابق ایک ایک حدیث کو چیک کرنا، یہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتا. بہت سے لوگوں کو، کیونکہ یہ جب چیک لگتا ہے تو بہت سی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور بندہ سیدھی راہ پہ آنا چاہتا ہے اور آ جاتا ہے، لیکن وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ان چیزوں کو. وہ کہتا نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے ان کو. حدیث غلط ہو سکتی، یہ ہم ٹھیک ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے مسجد نبوی میں ایک صاحب جو مجھ سے عمر میں بڑے تھے درس دیا کرتے تھے، اور ان کا واز کا جو اثر ہوتا تھا ایسا تھا کہ پبلک دھاڑے مار مار کے رو رہی ہوتی تھی. خود بھی روتے تھے، پبلک کو بھی رولاتے تھے. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ سے بڑے بزرگ ہیں، آپ نے ہر محدث سے اور اچھے اچھے عالم سے حدیث سنی ہے، ان کے پاس بھی کچھ حدیثیں آپ سن لیجئے تاکہ یہ بڑے عمر میں ہیں تو آپ کے پاس ایک چیز ہو جائے کہ آپ نے اس شیخ سے بھی کوئی حدیث سنی ہے. کہتے مجھے بات اچھی لگی، میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک دن نا میں اس نیت سے آیا کہ میں ان شیخ کو ملوں. تو یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، تو میں فجر کی اذان ہوئی تو میں مسجد میں آ گیا، بلکہ اذان سے پہلے آیا ممبر رسول کے سامنے، جو ممبر تھا میں اس کے سامنے میں نے کھڑے ہو کے کچھ نوافل پڑھے اور میں بیٹھ گیا. اب کیا ہوتا ہے، یہی شیخ جو ہے نا وہ آتے ہیں اور آ کے سیدھے ممبر پہ جاتے ہیں، اور ممبر کے اوپر جو کپڑا بچھا ہوا ہے اس کپڑے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتے ہیں سارا، اور پھر اس کے بعد اپنے جسم پہ ملتے ہیں، برکت لے رہے ہیں نا. تو کہتے ہیں بس اتنا میں نے دیکھا. تو نماز پڑھی، نماز کے بعد میں گھر آ گیا. تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ نے وہ آج ان سے ملاقات کرنا تھی اور کچھ حدیث سنی آپ نے؟ تو میں نے کہا ہاں میں گیا تو اسی نیت سے تھا، مگر میں نے ایک دو کام دیکھے جو مجھے اچھے نہیں لگے. ان کا وہ کیا؟ ان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صاحب جب مسجد میں آئے ہیں تو انہوں نے جو سامنے ممبر رکھا ہوا تھا اس کو سمجھا کہ یہ ممبر رسول ہے، جبکہ یہ امویوں کا بنایا ہوا ممبر ہے. پھر دوسرا یہ تھا کہ وہ کپڑا جو اوپر بچھا ہوا تھا تو اس کپڑے پہ وہ ہاتھ پھیر کے پاؤں تک اس سے برکت لے رہے تھے. یہ عام لوگوں کا کام ہے، ایک عالم کا کام نہیں ہوتا. ھذا من فعل العامة، یہ عام لوگوں کا کام ہے، عالم کا یہ کام نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے اس لیے حدیث نہیں سنی کہ جو شخص ممبر کی تفریق نہیں کر سکتا، جس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا ممبر کون سا تھا اور یہ ممبر بنایا ہوا امویوں کا، جو اس کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، وہ حدیث کے درمیان فرق کیسے کرے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ اس لیے میں نے حدیث نہیں سنی ان سے. اتنے محتاط ہوتے تھے یہ لوگ. تو ایسے لوگوں نے اس حدیث کے ذخیرے کو ہم تک پہنچایا ہے. کوئی روایت ایسی نہیں ہوئی کہ بس جی کوئی فیشن تھا کہ بیٹھا ہے آؤ بھائی آؤ میں تو حدیث سناؤں. یہ بھی یاد رکھیے، یہ صحابہ کرام نے پہلے تو بات یاد رکھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یا تو سوال کیے یا آپ نے لوگوں کے کام دیکھ کے اس موقع پہ کوئی حدیث بیان کی ہے. آپ کو بھی کوئی شوق نہیں تھا. عالم کو یہی ہوتا ہے کہ جب پبلک کو دیکھتے ہیں نا کہ ان کو دین کی ضرورت ہے تو وہ ان کو سمجھاتا ہے. کوئی غلطیاں اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ آگاہ کرتا ہے. لا علمی کا پتہ چلتا ہے تو وہ آگاہ کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام کو ان کی لا علمی کی جو چیزیں تھیں وہ بار بار آگاہ کرتے تھے، سناتے تھے. تو صحابہ ان کو سنتے تھے، یاد کرتے تھے. پھر یہ جہاں جاتے تھے تو ان کا یہ نہیں تھا کہ بھئی آؤ لوگوں میں تمہیں حدیثیں سناؤں، بلکہ لوگ ان کے پاس آتے تھے، شرعی مسائل پوچھتے تھے. تو جو مسئلہ وہ پوچھتے تھے بجائے اس کے کہ وہ اپنی رائے دیں یا اپنا اجتہاد کریں، جو حدیث ان کو معلوم ہوتی تھی وہ فوراً سنا دیتے تھے اور یوں کہتے تھے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، کہ آپ یہ کرتے تھے، اس کے سوال کا جواب اس کو حدیث میں مل جاتا تھا. اور جب وہ دیکھتے کہ سمعت رسول اللہ، اگر سنی ہوتی بات تو اس کا جواب یوں دیتے کہ آپ کا یہ ارشاد ہے جو میں نے آپ سے سنا، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے. یہ طریقہ تھا. پھر یہ نریشن، اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت قرآن مجید کی روح سے بھی پتہ چلتی ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس کو دی، محدثین نے بھی دی. یہ قال انہ یقول انہا، یہ کیا ہے؟ غور کیا اس پہ کبھی آپ نے؟ قال، کون کہتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. انہ یقول، اللہ فرما، یہ سند ہے کہ نہیں؟ پھر اسی طرح جب ہدہد نے آ کے بتایا کہ میں نے وجب تم رأتن تم لکھو ہوں، تو حضرت سلمان نے مان لیا تھا اس کی بات کو. انہوں نے کہا تھا سننظر، تم نے یہ بات جو کہی نا ہم اس کی تحقیق کریں گے. اصدقت ام انت من الکاذبین. پھر اس کو خط دیا کہ جاؤ اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم. تو پھر اس کا جو رزلٹ نکلا ان کو سمجھ آ گئی کہ جو اس نے خبر دی تھی ٹھیک کہی تھی، یہ تحقیق تھی. تو یہ تحقیق کو بری چیز نہیں ہے. آج کے دور میں بھی صحافت ہو، کوئی آرٹیکل لکھنا ہو، کوئی کتاب لکھنی ہو، کوئی ریسرچ کرنی ہو، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ آج کے دور میں بھی فائدہ دیتی ہے. بغیر تحقیق کے میں کوئی بات کر دوں اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوگی. جب تحقیق کروں گا، سورس بتاؤں گا اور سورسز کا انبار اکٹھے کر لوں گا تو لوگ مانیں گے. یہ جو خبریں، یہ صحافت نہیں ہے کہ باوسوک ذرائع سے پتہ چلا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا. دوسرے دن خبر آ جاتی غلط تھی، جس کا نام لکھا اس نے تردید کر دی، اس نے کہا میں نے کہا ہی نہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ روز آئے دن ہم اخباروں میں پڑھ رہے ہیں. یہ روایت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو ہم مان لیتے ہیں جس میں 99% جھوٹ ہوتا ہے. حقیقت یہی ہے، 99 تو شاید مبالغہ ہو لیکن 90% تو یقین مانیے کہ جھوٹ ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں. اخبار کی خبریں، یعنی میٹرک پاس لڑکا ہے اس کو بلا لیتے ہیں، چلو بھائی تم خبریں اکٹھی کر کے لاؤ ہمیں لکھ کے دو. وہ جاتا ہے بغیر تحقیق کے، وہ لے آتا ہے. اور اگر کوئی نہیں بنتی تو وہ لڑکے کو بٹھا دیتا ہے. وہ ایک بچے نے جو ہمارا اسٹوڈنٹ تھا اس نے مجھے خود بتایا کہ میں یہاں G10 میں گیا مارکیٹ میں، تو وہاں کیمرے والے آئے ہوئے تھے کسی ٹی وی کے، تو ایک بچہ ہے جو بڑا خوش باش بیٹھا ہے اور پکوڑے بیچ رہا ہے، تو اس کو ایک طرف کیا، اس کو میرے سامنے کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو ٹی وی پہ آؤ؟ ہاں. اچھا پھر میں جو کہوں اس کا جواب دینا. میں تم سے پوچھوں گا کہ تمہارا نام کیا، تم نے بتانا ہے، باپ کا نام، کیا کرتے ہو؟ تم نے کہا میں کچھ نہیں کر رہا، میرے پاس پیسے نہیں، میں اسکول نہیں جا سکتا، میرے ابا غریب ہیں اور میں اسی طرح بس گلیوں میں گھومتا پھرتا ہوں. اس کو یہ سکھا رہا ہے، حالانکہ اس نے پکوڑوں کی دکان لگا رکھی ہے اور دکان میں پکوڑے بیچ رہا ہے وہ. اور اس طرح اس کا وہ لیا انٹرویو اور جا کے نا وہ کیا ہے ٹی وی پہ چڑھا دے گا اور پبلک اس کو دیکھے گی، لوگ کہیں گے واہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس روایت کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، مگر دین جب بات کرتا ہے روایت کے ساتھ تو لوگ کہتے ہیں نہیں. یہ کون سا مزاج ہے؟ یہ کوئی محققانہ مزاج ہے؟ کوئی اس کو دانشوری کہہ سکتے ہیں ہم؟ یہ دانش نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. تو انشاءاللہ پھر باقی باتیں ہم کل کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.